نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وقال تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم پردہ نشین میری مائیں اور بہنیں, آج ریاض الصالحین کی پہلی جلد کا ایک باب ہے, باب فی التقوی, تقوی کا بیان. اس باب میں سب سے پہلے قرآن کریم کی آیت کریمہ کو لے آئے, اس میں اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, تقوی اختیار کرو. تقوی کہتے ہیں بچنے کو, تقوی کہتے ہیں بچنے کو, گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا, اس کو تقوی کہتے ہیں. اس تقوی کے بہت سارے درجات ہیں. سب سے اعلیٰ درجہ تقوی کا یہ ہے اپنے دل کے اندر میں غیر اللہ بالکل نہ ہو, اپنے دل کے اندر میں غیر اللہ نہ ہو, یعنی اللہ ہی ہو, اللہ کے سوا کسی اور کو اپنے دل میں جگہ نہ دیں, اور اللہ کی یاد, اللہ کے رضا والے اعمال جس کو اس آیت میں بیان کیا, اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے. یعنی تقوی کے درجوں میں سے سب سے بڑا درجہ حاصل کرو. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت میں فرماتے ہیں حق تقاتہ کا مطلب اللہ کے اطاعت ہر کام میں کی جائے. حق تقاتہ کا مطلب ان یطاع فلا یعصى ویذکر فلا ینسا ویشکر فلا یکفر. اللہ کی اطاعت, فرما برداری, بیکم اوبیڈینس آف اللہ تبارک و تعالی ایوری مومنٹ ان ایوری ورک وٹ ایور اللہ ہیڈ کمانڈس, ہر کام میں اطاعت کی جائے, کوئی کام اللہ کے حکم کے خلاف نہ ہو, اور اللہ کا ذکر کیا جائیں. فلا ینسا, اللہ کے ذکر کو نہ بھولیں. یشکر, اور اللہ کا ہمیشہ شکر ادا کریں. شکر ادا کرنا ہر نعمت پر, فلا یکفر ناشکری نہ ہو. یہ مطلب ہے حق تقاتہی کا جس کو حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مطلب کو بیان کیا کہ اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے. اَن یطاع فلا یعصا ویذکر فلا ینسا ویشکر فلا یکفر. اللہ کی نافرمانی بالکل نہ ہو, ہر حال میں اللہ کا ذکر ہو, اللہ کی نعمتوں پر شکر ہو. یہ مطلب ہے حق تقاتہی کا. اسی مضمون کو بعض مفسرین اس طرح بھی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے معاملے میں کسی کی پرواہ نہ کرے, کسی کی برائی کی پرواہ نہ کرے, ہمیشہ انصاف پر قائم رہیں, اپنی اولاد کو یا اپنے ماں باپ کی یا اگر اپنا شوہر ہے تو شوہر کی پرواہ نہ کریں, بیوی ہے تو شوہر بیوی کی پرواہ نہ کریں. اللہ کے احکام میں کہ میری بیوی کیا کہے گی یا میرا شوہر کیا کہے گا یا میرے ماں باپ کیا کہیں گے یا میرے بیٹے کیا کہیں گے, ایک طرف اللہ کا حکم ہے, دوسری طرف دنیا والوں کی بات ہے. ایسے وقت میں اللہ ہی کے حکم پر عمل کیا جائے گا, دوسروں کی بات نہیں سنی جائے گی. یہ مطلب بھی بیان کیا ہے اتقوا اللہ حق تقاتہ. بعض مفسرین نے سب سے عجیب تفسیر فرمائی جس کو قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر مظہری میں اور ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر میں بیان فرمایا جلد نمبر ایک میں صفحہ 396 پر, کہ حق تقاتہی کا مطلب اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو. اے ایمان والو, اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو. اللہ کے کسی بھی معاملے میں, کسی بھی چیز میں اپنی زبان کو دراز نہ کرو, کوئی بھی گناہ کا کام زبان سے نہ کرو. دوسری آیت یہاں پر ریاض الصالحین میں بیان کی فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ. ایک تو اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ, صاحب روح المعانی تفسیر روح المعانی میں فرماتے ہیں جب اللہ نے اس آیت کو نازل کیا آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ, ایسا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اللہ کا حق ہے. جب یہ آیت کریمہ صحابہ کرام نے سنی تو فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ جیسا چاہتا ہے ویسا تو حق ہم ادا نہیں کر سکتے ہیں. یہ تو بہت بھاری ہو گیا ہمارے لیے, بہت ہی مشکل ہو گیا. یہ کس کے بس کی بات ہے کہ اللہ کا جیسا حق ہے ایسا تقوی اختیار کرو. تو اللہ نے اس پر صحابہ کرام کے اوپر رحم کرتے ہوئے بلکہ قیامت تک آنے والے انسانوں پر اللہ نے رحم کر دی اور پھر دوسری آیت کو اتار دیا فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ, اللہ سے ڈرو جتنی تمہارے اندر طاقت ہو, جتنا ہو سکے اتنا اللہ سے ڈرو. انسان کو اس کی طاقت اور اس کی قدرت سے زیادہ اللہ نے مکلف نہیں بنایا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, اللہ نے کسی بھی انسان, کسی بھی بندے کو اور بندیوں کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں بنایا. اس لیے بہت سارے معاملات میں فرمایا اگر تمہاری طاقت سے زیادہ ہے, مثال کے طور پر اگر کوئی عورت قرآن پڑھ رہی ہے, قرآن پڑھتے پڑھتے اس کو نیند آ رہی ہے, ایسے وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے قرآن بند کر دو اور سو جاؤ اور بعد میں تمہاری نیند پوری ہو جائے تب قرآن کو پڑھنا. بھوک لگی ہے, ایک طرف نماز ہے, ایک طرف بھوک اتنی لگی ہے کہ نماز کے اندر میں بھوک کے وسوسے آتے رہیں گے, تو شریعت کا حکم ہے پہلے کھانا کھا لو بعد میں نماز پڑھ لو. کسی کو پیشاب لگی ہے, ٹوائلٹ لگی ہے, ایسی صورت میں پہلے اپنے اسے فارغ ہو جاؤ اور پھر اس کے بعد نماز کو پڑھو. شریعت نے فرمایا کہ جتنی تمہارے اندر طاقت ہے اس کے مطابق تو درنا پڑے گا، اس سے کم نہیں۔ اب تو مطلب یہ ہوا کہ جتنی ہو سکے کوشش کرو تو یقیناً وہ حق حاصل ہو جائے گا جو پہلی آیت کے اندر اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ کہتے تم اتنا کر لو، یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ تم نے میرا حق ادا کر دیا۔ یہاں تقریباً عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول امام نووی رحمت اللہ علیہ شرح مسلم میں فرماتے ہیں کہ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَسْتَطَعْتُمْ، یہ حقیقت میں حق تقاتی ہی کی تفسیر ہے، گناہوں سے معاصی سے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنی زندگی عبادت میں گزارو۔ اگر کوئی شخص اپنی پوری توانائی اور طاقت کے مطابق اللہ سے ڈرتا ہے گویا اس نے حق کے تقوی کو ادا کر دیا۔ دوسری جگہ آیت میں فرمایا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، حق اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، فرمایا اللہ سے ڈرو، ایسا ڈرنا ہے، ڈرنے کے ساتھ ساتھ جب بھی بات کرو تو سیدھی سیدھی بات کرو۔ قولن سدیدہ کی تفسیر کیا ہے؟ یعنی سچی بات کرو، جھوٹ نہ بولو، انصاف کی بات کرو، سیدھی بات کرو۔ یہاں پر لفظ سدید کو لے آئے اللہ تبارک و تعالی، سدید اس بات کو کہتے ہیں جو سچی ہو، جس کے اندر ذرہ برابر جھوٹ نہ ہو، اس کو کہتے ہیں قولن سدیدہ، جس میں بالکل مذاق اور دل لگی نہ ہو، سچ ہو۔ بعض علماء فرماتے ہیں قولن سدیدہ کا مطلب جس سے بات کرو نرم کلامی سے بات کرو، کسی کو ایسی بات نہ کہو جس سے اس کی دل کو تکلیف ہو، دل کو تکلیف ہو، ایسی بات نہ کرو۔ عبداللہ ابن عباس کی دوسری تفسیر فرمایا قولن سدیدہ کا مطلب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، اللہ سے ڈرو اور اللہ کا ذکر کرتے رہو، لا الہ الا اللہ کا۔ علامہ قتادہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں قولن سدیدہ کا مطلب جب بھی بات کرو تو انصاف والی بات کرو۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے قولن سدیدہ کا مطلب کسی پر اکیوز بہتان نہ ڈالو، ڈو ناٹ اکیوز اینی ون، ڈو ناٹ سلینڈر اینی ون، یہ قولن سدیدہ کی تفسیر ہے۔ اب جب تقوی اختیار کرو گے جیسا کہ آج کے باب کے اندر بیان کیا، تو اللہ کیا دے گا تقوی پر، تقوی پر کیا ملے گا؟ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ آگے اس آیت کو لے آئے، جو اللہ سے ڈرے گا تو اللہ اس کے لیے چھٹکارے کی صورت پیدا کر دے گا، یعنی اللہ اس کی پریشانی کو دور کر دے گا، اس کی مشکلوں کو آسان کر دے گا، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ یہ بات اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی، جس کو امام نووی لے آئے ریاض الصالحین میں۔ یہ گویا ایک آیت کا شان نزول ہے۔ اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رئیس المفسرین میں سے فرماتے ہیں کہ عوف ابن مالک اسجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، ان کا ایک ہی بیٹا تھا، ایک ہی اکلوتا بیٹا تھا، دشمن کے سامنے لڑنے کے لیے گیا، اس بیٹے کا نام سالم تھا، دشمنوں نے اس کو پکڑ لیا۔ اب ماں کو ایک ہی بیٹا ہو تو تکلیف بہت ہوتی ہے، نہ بیٹی ہے نہ بیٹا، ایک ہی ہے، وہ بھی دشمنوں نے پکڑ لیا۔ تو ان کی بیوی حضرت عوف کی، سالم کی ماں، بہت پریشان تھی، بہت زیادہ پریشان تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں عوف تم کو بھی حکم دیتا ہوں اور سالم کی ماں کو بھی یہ جا کے بتا دو کہ کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو پڑھا کرو۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے اس کو پڑھو. یہ روح المعانی میں اس شان نزول کو بیان کیا. معرف القرآن میں بھی مفتی شفیع صاحب نے نقل کیا ہے, تفسیر مظہری میں بھی ہے, تفسیر ابن کثیر میں بھی ہے. فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. ریسیور پر سننے والی میری مائیں اور بہنیں, میں تمہیں سبق دیتا ہوں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت کرے, یہ جنت کا خزانہ ہے. اس امت کو دیا ہے, پچھلی امت کو نہیں دیا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 70 بیماریوں کی دوا ہے, 70 بیماریوں کی دوا ہے. ہم پریشان ہوتے ہیں کیا کریں کیا کریں, نبی علیہ السلام کی بات پر اگر یقین آ جائے اللہ کی قسم ہمارا کام بن جائے, کام بن جائے. یقین تو صحابہ کرام کو تھا, صحابہ کرام کو تھا. ایک صحابی ہے, سارے صحابہ جا رہے ہیں ترنے کے لیے اللہ کے راستے میں, ایک صحابی اونٹ سے گر گئے, پیر ٹوٹ گیا, پیر ٹوٹ گیا, اب چل نہیں سکتے. سارے صحابہ وہاں پر موجود ہیں. اب یہ صحابی جن کا پیر ٹوٹ گیا, وہ صحابہ کو کہہ رہے تم چلے جاؤ, تم اپنا کام کرو, جاؤ جس مقصد کے لیے جا رہے ہیں جاؤ, میں یہاں پر بیٹھتا ہوں, میرے پاس کھانا پینا ہے, جب تک اللہ نے میری زندگی باقی رکھی کھاتا رہوں گا, موت آ گئی تو اللہ کے یہاں چلا جاؤں گا, اگر ٹھیک ہو گیا تو میں تم سے مل جاؤں گا, اگر ٹھیک ہو گیا تو میں تم سے مل جاؤں گا. بس صحابہ کرام تو اپنا سفر راستہ لے لیا, ان کے پاس ان کے اونٹ کو باندھ دیا, کھانا پینا جو تھا سارا سامان ان کے پاس رکھ دیا کہ ضرورت پڑے, اس لیے کہ پیر ٹوٹ گیا ہے, اب کیا کریں. یہ تو چلے گئے. ادھر ایک آدمی آیا اور آنے کے پاس بات بتایا کہ تمہارے پیر کے اوپر ہاتھ رکھو اور یہ قرآن کی آیت پڑھو, حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. سورہ توبہ کی آخری آیت ہے, حسبی اللہ لا الہ. یہ رولمانی میں اس واقعے کو نقل فرمایا, فرمایا 7 بار اس کو پڑھو ہاتھ رکھ کر کے. صحابی نے 7 بار یہ پڑھا, حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم, بس وہ درد چلا گیا, پیر ٹوٹا ہوا ٹھیک ہو گیا, اونٹ پر بیٹھے سامان رکھ دیا, دوڑے ان لوگوں کو پکڑ لیا, کام ہو گیا. ترجمان السنہ مولانا بدر عالم صاحب کی ہے, حضرت مولانا کفایت اللہ صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ ساؤتھ افریقہ تشریف لائے ہوئے تھے, میرے گھر پر ہی سوتے تھے, اکثر ہندوستان میں بھی آتے تھے, وہاں ساؤتھ افریقہ بھی آتے تھے. ایک مرتبہ رات میں تہجد کی نماز پڑھی اور پڑھنے کے بعد مجھے کہا ترجمان السنہ لاؤ, تو میرے پاس ترجمان السنہ کی 4 جلدیں ہیں, مولانا بدر عالم صاحب میرے ٹھیک ہی ہے, چوٹی جلد میں لے آیا, ترجمہ کے ساتھ تھی, کہا کہ یہ عبداللہ ابن عمر بن عاص کی یہ روایت پڑھو, تم واقعہ پڑھو. میں نے اس پورے واقعے کو عربی میں پڑھ لیا اور اس کا ترجمہ بھی کر دیا. حضرت نے مجھے کہا کیا تم سمجھتے ہو کہ مجھے یہ بات یاد نہیں ہے, یہ واقعہ معلوم نہیں ہے؟ فرمایا حضرت آپ کو تو معلوم ہے, کیوں نہیں؟ کہا میں تم کو اس کی اجازت دیتا ہوں, ایک مرتبہ میں مولانا زکریا صاحب کی, یہ بہت بڑے خلیفہ تھے, 30 رمضان حضرت کے ساتھ رہے تھے مولانا زکریا صاحب کے, اور خانقاہ کی چائے بھی یہی بناتے تھے مولانا کفایت اللہ صاحب. مولانا زکریا صاحب فرماتے تھے اگر کفایت اللہ اجازت دیں خانقاہ میں چائے کی تو رہ سکتے ہیں, ورنہ پھر مجمع میں آ جاؤ, بیان سنو چلے جاؤ, کھانے کی اجازت ان سے لے لو. کہا میں چائے بناتا تھا, بہت خوش ہوتے تھے مولانا کفایت اللہ صاحب. فرماتے ہیں مولانا زکریا صاحب نے مجھے اسی طرح کہا رات میں تہجد میں, کہا بدر عالم کہ مولانا بدر عالم صاحب کی ترجمان سننا لاؤ, اور مجھے اسی طرح بتایا کہ اس واقعے کو پڑھو. اسی طرح ان کے شیخ نے حضرت حاجی امداد اللہ, اسی طرح اوپر سے وہ صحابی جن کا یہ واقعہ ہے اس وقت سے لے کر آج تک اسی طرح چلا آ رہا ہے. کہا میں تمہیں اجازت دیتا ہوں, اس میں اس واقعے کو مجھے بتانا ہے. اس میں جو ہے صحابہ کرام چلے سفر میں, لیکن دشمنوں نے کشتیوں کو لے لیا,
اب سمندر کو پار ہونے کا کوئی راستہ نہیں ہے اور لڑنے جانا ہے ادھر، کشتیاں نہیں ہیں. فرمایا اب کیا کریں؟ یہ صحابی فرماتے ہیں اب تم دو رکعت میں پڑھ لیتا ہوں، تم بھی پڑھ لو اور ہم پانی پر چلیں گے. گھوڑے پر بیٹھے ہیں، کوئی کشتی نہیں، گھوڑے کو پانی میں چلانا اور اوپر وہ صحابہ بیٹھے ہیں. اس وقت چار نام پڑے تھے، مولانا کفایت اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو گری کے رحمت فرمائے، مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، بیٹے کی طرح رکھتے تھے مجھے. ایک مرتبہ ساؤتھ افریقہ میں قریباً 60 علماء بیٹھے ہوئے تھے، سارے سب کھانے کے لیے. ایک بہت بڑے شیخ الحدیث نے ان سے کہا کہ حضرت آپ کو اگر مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ نے دل کے دورے کے لیے، دل کی تکلیف کے لیے کوئی بہترین وظیفہ بتایا ہو تو ہمیں بتا دیجئے. ایک بہت بڑے عالم بہت بڑے شیخ سے سوال کر رہے ہیں. اس وقت کھانے سب بیٹھے ہوئے تھے سارے علماء، مولانا کفایت اللہ صاحب فرماتے ہیں سراج میاں کدھر ہے، بیٹا کدھر ہے؟ میں پیچھے ہی کھڑا تھا. میں نے کہا حضرت یہی کھڑا ہوں. کہا اگر تم اجازت دے تو بتاؤ، نہیں تو نہیں. میں نے کہا حضرت بتا دیجئے، اتنے بڑے عالم پوچھ رہے ہیں سارے علماء کے درمیان آپ مجھے پوچھ رہے ہیں. کہا حضرت بتا دیجئے. کہا ٹھیک ہے، تو کہہ رہا ہے تو بتا دیتا ہوں. کہاں کرتے تھے، ہر بات ہر ایک کو نہیں بتائی جاتی، ہر چیز ہر ایک کو نہیں بتائی جاتی. ایسا ہوتا تو مولانا زکریا صاحب اس کو عام کر دیتے، ہر ایک کو نہیں بتائی. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا عجیب بات، کہا میں وظیفوں کی اور بہت ساری ایسے معمولات کی جو مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ نے عملیات کی جو مجھے اجازت دی ہے. مولانا زکریا صاحب نے حضرت فرماتے مجھے اجازت دی ہے، میں نے اس کی پوری اجازت، پوری اجازت بیت سراج میاں کو دے دی ہے، ان کو دے دی ہے، لیکن تم کہتے ہو تو میں انہیں بتا دیتا ہوں. اور اس کے بعد فرمایا کہ مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ نے مجھے خاص کہا ہے کہ کسی کے دل کے اندر تکلیف ہو تو ہاتھ رکھ کر کے، تم سب کو بھی بتا دیتا ہوں اس کام کی چیز ہے، ہاتھ رکھ کر کے دل کے اوپر یا محیط، اللہ کا نام ہے، یا محیط یا محیط یا محیط 78 مرتبہ پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ کبھی اس کو دل کی تکلیف نہیں دے گا. ٹرپل 7 میں ایک آدمی کی 3 رگیں بند تھی، میرے پاس آیا. میں نے کہا بھائی یہ ایک بہت بڑے عالم کا وظیفہ، یہ اللہ کا نام ہے، اس کو پڑھ لیا کر، اس کو پڑھ لیا کر. اس نے پڑھا، ڈاکٹر کے پاس گیا، کہا اللہ کے نام کی برکت سے اللہ نے میری 3 رگوں کو کھول دیا ہے، آپریشن کرنا نہیں پڑا. اللہ کے نام کی برکتیں بڑی ہے، ہم کرتے نہیں. ہمارے شیخ حضرت حکیم اختر صاحب کے پاس ایک عرب آیا، اور آنے کے بعد کہا کوئی ایسا وظیفہ بتاؤ کہ میری ساری بیماری دور ہو جائے. ایک عرب ہے، ادھر عجمی ہے. حکیم صاحب نے بڑی عجیب بات فرمائی، فرمایا اس کو عربی میں پوری بات بتائی، کہا یا سلامو پڑھو، یا سلامو اللہ کا نام. یہ بات میں نے آج سے کئی سال پہلے حضرت قاری صدیق صاحب باندوی رحمت اللہ علیہ تشریف لائے ہوئے تھے ساؤتھ افریقہ، تو حضرت کو میں نے پوچھا تھا حضرت یہ ساری بیماریاں آج کل ہے، کسی کو شوگر ہے، کسی کو ڈائبٹیز ہے، کسی کو بلڈ پریشر ہے، کسی کو کیا بیماری، کسی کو کیا بیماری ہے، تو اس کے لیے دل یہ جوڑوں کی تکلیف ہے، کیا پڑھا جائے؟ تو حضرت نے مسجد میں ایک بات مجھے کہی تھی کہ یا سلامو اللہ کا نام پڑھ لیا جائے. ہمارے شیخ حضرت حکیم اختر صاحب نے یہ بات اس عرب کو بتائی اور فرمایا یا سلامو اسم اعظم ہے، اسم اعظم ہے، اس کو 111 بار پڑھ لو. کیا کہا؟ 111 بار. اس لیے کہ 111 جو ہے یہ اللہ کا نام یا کافی، اللہ کافی، اللہ شافی ہے نا، یا کافی کا نمبر نکلتا ہے 111 نمبر نکلتا ہے. فرمایا جو آدمی کوئی بھی وظیفہ 111 مرتبہ پڑھ لیتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. صاحب تو حکیم صاحب تھے، کتنی اچھی بہترین بات بیان کی. فرمایا اللہ کا نام کافی ہے، وہ کافی ہو جاتا ہے جو 111 بار کے وظیفے کو پڑھ لے. فرمایا یا سلام پڑھ لو، یہ ساری بیماریوں کے لیے دوا ہے. یہ چیز ہے کہ یقین پیدا ہو تو پھر یہاں پر دیکھو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، بھول تو نہیں گئے نا، آگے نکل گیا، اس کو پڑھ لیا کرو، 70 بیماریوں کی دوا ہے یہ. اور حدیث میں امام ترمذی فرماتے ہیں سب سے چھوٹی ہمن، کہتے ہیں اس کو ڈپریشن، دا لوئسٹ سکنس ان دا آئیز آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈپریشن. اور ہمارے یہاں سب سے بڑی بیماری ڈپریشن کی ہے، کہ اس کو ڈپریشن ہو گیا، مینٹل ہو گیا، اس کو مینٹل ہاسپٹل میں ڈالو. آج سے کچھ شاید 3 یا 4 سال ہوئے، ایک برین اسپیشلسٹ یہاں کا، میں نام نہیں لیتا سب جانتے ہیں، ایک برین اسپیشلسٹ اپنی لڑکی کو لے کر میرے پاس آیا، کہا میں نے ساری دوائیں کی اس کے لیے، ساری دوائیں کی اس کے لیے. برین اسپیشلسٹ اپنی بیٹی کے لیے کون سی دوا نہیں کرے گا، جب سب کے لیے کرے گا، برین کا اسپیشلسٹ ہے یہ. اس کو ڈپریشن ہو گیا ہے، اس وقت مجھے یہ حدیث یاد آ گئی، ساری دوائیں کام نہیں کرتی، وہاں پر نبی کا وظیفہ کام کرتا ہے. نبی کی بات میں تو کوئی شک نہیں ہو سکتا. میں نے اسے کہا دیکھو زیتون کا تیل لے آؤ، اور اس میں بھی برکت ہے، والتین والزیتون. اور اللہ نے قرآن میں کتنی تعریف کی ہے، لا شرقیتی ولا غربیہ یکاد زیتوہا یضیء. زیتون کے بڑے فضائل ہے، طب نبی اٹھا کر دیکھو، کھانے میں بھی استعمال کیا جائے، بدن کے درد کے لیے بھی استعمال کیا جائے. اس میں میں نے 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم میں نے دم کر دیا، غالباً 111 بار دم کر دیا. میں نے کہا اس کے سر پر مالش کرو، اور تم روزانہ اس لڑکی کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو اور دم کرتے رہو، یہ تو وظیفہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا 3 دن میں وہ لڑکی ٹھیک ہو گئی. اس کو ایسا ڈپریشن، اب مینٹل ہاسپٹل میں داخل کرنا بالکل ریڈی. کیوں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے 70 بیماریوں کی دوا، لا حول ولا قوت الا باللہ، ان 70 میں سب سے چھوٹی ہمن ہے، ڈپریشن کی بیماری کے لیے بھی پڑا جاتا ہے. یقین یہاں فرمایا اوف ابن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو اور تقوی اختیار کرو، دو باتوں کا حکم دیا. اب پڑھنا شروع کر دیا ماں باپ نے، کون نہیں پڑھے گا. آج کل کہتے ہیں نا بیٹا جیل میں ہے، فلاں جیل میں ہے، فلاں جیل میں ہے. بہت سارے ماں باپ نے مجھے بتایا میرا بیٹا جیل میں رہے تو اچھا ہے، بجائے باہر رہنے کے یہ مسجد میں بیٹھا ہوں. بہت سارے، میرا بیٹا، بہت کم ایسی مائیں ہوگی جو روتی ہوگی اپنے بیٹے کے لیے جیل میں جانے، ورنہ بہت سارے مجھے کہتے ہیں جیل میں رہے تو اچھا ہے، باہر آتا ہے نا یہ ڈرگز لیتا ہے، گھر میں آ کے سب کو مارتا ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، اس سے بہتر یہ جیل میں رہے تو اچھا ہے. جس ماں کی دعائیں ایسی ہو، جس ماں نے کبھی کھڑے ہو کر 2 رکعت پڑھ کر اللہ سے یوں نہیں کہا اللہ میرے بیٹے کو ہدایت دے دے، اس بیٹے کو کہاں ہدایت ملے گی، یہ بجائے نفع کے نقصان ہی نقصان ہوگا. آج ماؤں نے اپنے اولادوں کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیا. میری مائیں اور بہنیں تم سننے کے لیے آئی ہوئی ہو رمضان کے مہینے میں، سن کر جاؤ، اپنی زندگی کو بناؤ. ماؤں کی دعاؤں کو اللہ نے اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے لیے آسمان میں کوئی دروازہ نہیں ہے، ڈائریکٹلی عرش کے پاس چلی جاتی ہے. اگر تمہیں اللہ کے نبی کی بات پر یقین ہو تو دعائیں کرو اپنی اولاد کے لیے، اے اللہ ایک زمانہ تھا تو ماؤں سے بایزید بستامی جیسا اور ماؤں سے حسین احمد مدنی جیسا، حکیم الامت جیسا بڑے بڑے اللہ والے تو پیدا کر سکتا ہے، آج بھی تو ہی خالق ہے، آج بھی خالق تو ہی ہے، قرآن بھی وہی ہے، اسلام بھی وہی ہے، ہمارا نبی بھی وہی ہے، اور نبی کی بات بھی آج بھی وہی ہے، اور ماں بھی ہم ہیں، ماں بھی یہ بات ہے، ہمارے اندر کمی کوٹا ہی ہے، اے اللہ لیکن پھر بھی تو ماؤں کی دعا قبول کرتا ہے، اے اللہ میں 2 رکعت پڑھتی ہوں تیرے لیے، اے اللہ. اور اس دعا کے بعد، نماز کے بعد دعا کر لے، اللہ میرے بیٹے کو ہدایت دے دے، اللہ ہدایت دے دے گا، کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں. وہ ماؤں جن کے بارے میں نبی نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، ماں تو جنت کے جنت تو ماں کے پیر کے نیچے ہیں، بہت کم ایسی مائیں ملی. اس لیے یہاں دیکھو نبی علیہ السلام نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، پڑھو. اس کا شان نزول اس آیت کا، ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا. وہ مائیں جو کبھی فرض نماز نہ پڑھیں، کبھی قرآن کی تلاوت کا شوق نہ ہو، کبھی اللہ کا ذکر نہ کریں، فرصت مل جائے بس ٹی وی کے سامنے فلم کو دیکھیں، مووی کو دیکھیں، ننگی تصویروں کو دیکھیں، ساری واہیات کو دیکھیں، روزوں کے اندر میں یوں کہے ٹائم پاس کرنے کے لیے ٹی وی ہی بہتر ہتھیار ہے ہمارا، بہتر ہمارا یہ ٹوائز ہے کہ ہمارا روزے کا ٹائم پاس ہو جائے گا. ان ماؤں کو کیا ملے گا؟ ان ماؤں کی دعائیں کیسے قبول ہوگی جن ماؤں نے اپنی زندگی کو دنیا کے لیے وقف کر دیا، دین کے لیے نہیں. فرصت میں تو پہلے زمانے میں مائیں قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی، دودھ پیتا بچہ ہے اور ماں قرآن کی تلاوت کر رہی ہے. جا کر دیکھو پہلے زمانے میں ہم نے دیکھا ہمارے گاؤں کے بوڑھے رات میں تہجد میں چلے جاتے تھے مسجد میں، اور پہلی سب بروہوں سے مزین ہوتی تھی. ایسا زمانہ آ رہا ہے کہ پہلی سب میں بیٹھنے والا کوئی نظر نہیں آتا. مائیں گھر میں قرآن پڑھتی ہے اور شوہر مسجد میں چلے جاتے ہیں، اور تہجد سے لے کر فجر کی نماز اشراق پڑھ کر گھر پر آتے تھے. اب جن کی اولادیں پھر بڑے بڑے عالم نکلتے ہیں، مفسر نکلتی ہے، محدث ہوتی ہے، اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ باپ نے بھی اللہ سے مانگا، کیونکہ قربانی دینی پڑتی ہے، قربانی دینی پڑتی ہے. ایسا تو ہے نہیں کہ فرض نماز پڑھ لی اور اللہ دے دے چھپر بھار گئے مل گیا. قربانیوں سے اللہ دیتا ہے، ہر چیز قربانیوں سے آتی ہے. اب جو ماں اور جو باپ جس کے پاس فرصت ہی نہ ہو کبھی تہجد پڑھ کر اللہ سے مانگنے کا، جس کے بارے میں فرمایا تہجد کا ایک ایسا وقت ہے جو میں اپنے اولیاء اللہ کو دیتا ہوں، یہ اللہ اور بندے کے درمیان میں راز و نیاز ہے. اور جب میں اس حدیث کو پڑھتا ہوں میرے بال کھڑے ہو جاتے ہیں. اور دنیا میں جو دین کے اندر میں گناہ کرتے ہیں، دین کے اندر میں ٹی ویوں پر، فلموں پر، واٹس ایپ پر، فون پر گناہ کرتے ہیں، اللہ فرشتوں کو کہتا ہے اس کو سونے دو، اس کو تہجد کے لیے نہ اٹھاؤ. یہ گناہ کرتا رہا دین میں، اس لیے کہ تہجد میں تو میرے ان بندے کو اٹھاؤ جن کی میرے درمیان راز و نیاز کی بات ہوتی ہے. یہ وہ وقت ہے اس میں اللہ بندے کے درمیان میں بات ہوتی ہے. اللہ فرماتے ہیں پورے سال خالی رمضان میں نہیں، پہلے آسمان پر اپنی نور کی تجلی برساتا ہوں، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کی مانگ کو پوری کروں؟ ہے کوئی روزی مانگنے والا، اولاد مانگنے والا، ہدایت مانگنے والا؟ ہے کوئی ایمان مانگنے والا، ایمان کے بعد ہدایت مانگنے والا؟ ہے کوئی؟ یہ تو دو تین مثال دی نبی علیہ السلام نے. ہے کوئی مانگنے والا؟ اللہ کہتے دنیا کی اور آخرت کی میں اس کو آج دینے کے لیے تیار ہوں. یہ ہر رات میں تہجد میں پہلے آسمان پر اللہ نور کی تجلی فرماتا ہے اور اعلان کرتا ہے، آئے وہ پڑھنے والے آ ہیں. بہت کم ایسے لوگ ملتے ہیں، بہت کم. آج کل تو رمضان میں تہجد پڑھنا بڑا آسان ہے، سنا ہی نہیں. ادھر تراوی پڑھ لی، ادھر سحری کر لی، سحری سے پہلے، سحری کے بعد، دو بجے سے پہلے پہلے وقت کیا، ایک گھنٹہ ہے بیچ میں، ایک ڈیڑھ گھنٹہ ہے، اس میں اگر سحری کھا لی سحری سے پہلے، ذرا ایکانت میں بیٹھ کر. وہ حدیث ہے نا مسلم شریف اور بخاری شریف کی کہ وہ اللہ عرش کا سایہ نصیب کرے گا اس آدمی کو جو ایکانت میں بیٹھ کر، اکیلے میں بیٹھ کر رویا. مجمع میں رونا سب کو آ جاتا ہے، سب کو آ جاتا ہے. اللہ کیا کہتا ہے اس حدیث میں نبی علیہ السلام، کہیں اکیلا بیٹھا ہے اور رو رہا ہے، اکیلا بیٹھ کر اللہ سے مانگ کے رو رہا ہے، اس وقت جو آنسو نکل گئے، فرمایا میں اس بندے کو قیامت میں اپنے عرش کے نیچے جگہ دوں گا. تہجد ایک ایسی نماز ہے، گھر کے کونے میں، گھر کے کونے میں، مسجد کے کونے میں، کہیں روم میں، کہیں پر بیٹھ کر کے اللہ سے نماز پڑھ کر اللہ سے رو لے. ابھی تو دل تڑپ گیا ہمارا، ابھی دل نرم ہے، یہ شیطان کو ہی باندھ دیا ہے، اور ہم کثرت سے عبادت کرتے ہیں تو دل نرم ہو جاتا ہے، رونا بڑا آسان ہے، اس رونے میں مانگ لے اللہ اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے گھر والی کے لیے، گھر والے کے لیے، ساری امت کے لیے مانگ لے۔ جب دل نرم ہوتا ہے تو بات فوراً قبول ہو جاتی ہے، فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ تم لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھ لو، بس پڑھنا شروع کیا، within few days وہ لڑکا جیل سے نکل گیا اور دشمنوں کی 4000 بکریاں اور اونٹوں کو بھی لے کر آ گیا۔ اس آیت میں فرمایا، دو بات بیان کیے نا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهِ، جو گناہ سے بچے گا، يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ اس کو مشکلی سے نکال دے گا۔ اب مشکلی کوئی بھی ہو دنیا کی، علی جیل ہی نہیں ہے، آج ہماری کون سی مشکل نہیں ہے، ہر آدمی پریشان ہے، ہے کوئی جو پریشان نہیں؟ ہر مائیں پریشان ہے، ہر عورت پریشان ہے، اس پریشانی کا ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی راستہ، اللہ سے ڈرو۔ پریشانی بھی دور کر دی اللہ پاک نے، کیا کیا، جیل سے نکل گیا، اور وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، رزق بھی دیا ایسا کہ کبھی اس کے ماں باپ کو ایسا گمان بھی نہیں ہوگا کہ میرا بیٹا 1000-4000 بکریاں اور اتنے اونٹ دشمن کے لے کر آئے گا، لڑنے تو گیا ہوا تھا، سارا لے کر آ گیا۔ تو غیب سے اللہ نے اتنی مدد بھی فرما دی۔ والد صاحب کے پاس آ گیا، عوف بن مالک ازجعی، بھی ازجعی صحابی تھے، فوراً گئے، میرے جیسا اللہ چلو، اچھا کہا، بہت اچھا کیا تم نے، باندھو اس کو، چلو کھاؤ اس کو، ہے نا، نہیں، یہ صحابہ تھے، ہر چھوٹی بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے، یہ ہمارے لیے جائز ہے یا نہیں۔ پہنچ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور پوچھا کہ اس طرح کا مسئلہ ہو گیا، بیٹا بھی آ گیا، ساتھ میں مال غنیمت بھی مل گیا، بہت کچھ مال ملا ہے۔ فرمایا کیا مسئلہ ہے؟ فرمایا کھاؤ۔ اس وقت اللہ نے اس آیت کو اتارا، معلوم ہوتا ہے کھانا جائز ہے۔ اگر کوئی آدمی اللہ سے ڈرتا ہے، کیسے ڈرنا، جیسے رمضان کے مہینے میں عام طور پر کیا ہوتا ہے، چلو یہاں تو اتنی گرمی نہیں ہے، چلے جاؤ پاکستان انڈیا میں، ابھی گرمی بہت ہے، وہاں سعودی میں چلے جاؤ، بہت گرمی ہے۔ ایسے وقت میں گھر میں فریج میں ٹھنڈا پانی بھی رکھا ہوا ہے، شربت بھی ہے، کولڈ ڈرنکس بھی ہے، جوس بھی ہے، کھانا بھی ہے، سب کچھ، لیکن ٹھنڈا ٹھنڈا ہے سب، ماشاءاللہ، کہ چپ چاپ پینا چاہے تو پی سکتا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، نہیں دیکھتا، کون دیکھے گا۔ ہماری طرح نہیں، بچپن میں ہم ہوتے تھے 8-10 سال کے، تو پانی پینا ہوتا تھا تو پھر چپ چاپ سے جا کے وہ وضو کے بہانے سے پی لیتے تھے، کلی کرتے بھائی، ارے پانی پیتے کلی کرتے، دوپہر میں بہت گرمی ہوتی ہے نا، چھوٹی عمر میں باپ کے روزہ رکھو، وضو کرتے کرتے پانی پی لیتے۔ ایسے وقت میں اس کے دل میں اللہ کا ایسا ڈر ہے کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی کہنے والا نہیں ہے، لیکن اس کو معلوم ہے مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں، مجھے کوئی کہنے والا نہیں، لیکن میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ہاں، اس اللہ کے ڈر کی وجہ سے دل میں اس کا خوف ہے، اس اللہ کے خوف کی وجہ سے اتنی بڑی گرمی میں اس کو پیاس لگی ہے لیکن پھر بھی پانی نہیں پیتا، جیسے یہاں رمضان میں اس کو ڈر لگا ہوا ہے اللہ کا، اللہ کی عظمت کا۔ ایک تو عظمت ہوتی ہے نا، عظمت الگ چیز ہے، خوف الگ چیز ہے، عذاب سے ڈرنا الگ چیز ہے، جہنم کی آگ سے ڈرنا الگ چیز ہے، اور اللہ کی عظمت الگ چیز ہے، دونوں الگ چیز ہے۔ اسی لیے حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنا، کیا مطلب، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس ڈر سے وہ عمل نہیں کرتا ہے۔ جیسے رمضان میں اس نے اللہ کے ڈر کی وجہ سے پانی نہیں پیا،
کھانا نہیں کھایا، بڑی گرمی میں بھوک بھی لگی ہے، پیاس بھی لگی ہے، اگر ایسا تقوی، ایسا خوف رمضان کے علاوہ ہر کام میں آ جائے، گناہ کرتے وقت سوچ لے نہیں میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی نہیں دیکھتا، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اگر ایسا تقوی پیدا ہو گیا یقیناً پھر رونے کی ضرورت نہیں، اللہ گھروں کی، اپنے شوہروں کی، بیویوں کی، اولادوں کی ساری مشکلیں اللہ ختم کر دے گا، اور غیب سے اتنا رزق دے گا کہ پتہ نہیں چلے گا، جیسا کہ اس آیت میں دو برکتیں اللہ نے بیان فرمائی کہ مشکلوں سے اللہ نجات دے گا، مشکلیں عام ہیں چاہے دنیا کی مشکل ہو یا آخرت کی مشکل ہو، دنیا کی مشکل تو نب بھی چلی بھی رہ بھی جائے گی لیکن آخرت کی مشکل تو بہت بڑی ہے، قبر کی مشکل، قیامت کی مشکل بہت بڑی ہے، اور دوسری برکت یہ ہے اللہ روزی اتنی دے گا، دنیا کی بھی روزی اور آخرت کی، دونوں یہاں مراد ہے، دنیا میں تو اللہ روزی دے گا، آخرت میں اس کو کون سی روزی ملے گی؟ جنت مل جائے گی، رزق سے مراد صرف کھانا پینا نہیں ہے، دنیا کی ساری چیزیں، ہمارے گھر میں کبھی کپڑے کی کوتاہی، کپڑے نہیں ہے تو اللہ کپڑے دے گا، یعنی خالی کھانا پینا نہیں ہے، عام ہے عام، مفسرین فرماتے ہیں کہ دنیا آخرت کی ساری مشکل اس میں آ گئی، اور دنیا آخرت کے سارے رزق، ساری عام چیزیں اس میں آ گئی، جو آدمی تقوی اختیار کر لے اللہ اس کو دنیا میں بھی سرخ روئی سکسس دے گا، اور اللہ قیامت کے دین بھی سکسس دے گا، کامیابی دے گا، اس لیے اللہ نے ایک اور جگہ جس کو بیان فرمایا امام نووی ریاض الصالحین میں ایک اور آیت لے آئے، آخری آیت، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم، مومنو اگر تم لوگ اللہ سے ڈرو گے، تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تم کو دنیا میں ممتاز کر دے گا، مطلب فرقان کا کیا مطلب ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی تمہیں دنیا میں ممتاز اعلی رکھے گا، تمہارا دبدبا، تمہارا شوق اور تمہارا خوف، تمہارا غلبہ رہے گا، فرقان کا یہی مطلب ہے، حق اور باطل کے درمیان سمجھ تمہیں عطا کر دے گا کہ یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ گناہ ہے، یہ جائز، یہ ناجائز ہے، یہ سمجھ اللہ تمہارے دماغ میں پیدا کر دے گا، کب؟ تقوی پیدا کرو گے، اللہ ہر مور پر تمہاری حفاظت کرے گا، پھر اللہ کہے گا میں تمہاری آنکھ بن جاؤں گا، تمہارا کان بن جاؤں گا، تمہارا ہاتھ بن جاؤں گا، کیا مطلب اس کا، کیا مطلب اس کا، اللہ کی آنکھ ہماری آنکھ بن جائے گی؟ اللہ نہیں 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 نہیں، اللہ کی چاہت کے مطابق تمہاری زندگی ہوگی، جیسا اللہ چاہے گا ویسے تم زندگی گزارو گے، ایک کام تو یہ ہوا کہ اسے اللہ فرقان عطا کرے گا، سمجھ عطا کرے گا صحیح اور غلط کی، بہت سارے لوگوں کو سمجھ ہی نہیں ہے، جو آیا کھا لیا، جو آیا کھا لیا، جو آیا پہن لیا، حلال حرام کا کوئی آنے دو نا، یا سود ہو یا جو بھی ہو، رشوت کا ہو یا چوری کا ہو، آنے دو، سب آنے دو، یہ اللہ سمجھ دے گا، یعنی اللہ اس کے دل میں بات نہیں، بھائی ایسا نہیں کر، وہ پیچھے کوئی ڈنڈا مار رہا ہے، پیچھے کوئی سٹاپ کر رہا ہے تمہیں، اللہ برائی سے بچا لے گا، وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور اللہ تعالی کیا کرے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور تمہاری مغفرت کر دے گا، تین چیزیں یہاں پر بیان فرمائی، فرقان اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد دشمنوں کے سامنے، اور دوسری بات اللہ نے بیان فرمائی کہ اللہ تمہیں سمجھ دے گا، بصیرت دے گا، گناہوں کو معاف کر دے گا، بلکہ کفارہ کا لفظ ہے، کفارہ کس کو کہتے ہیں جی، کفارہ کا مطلب تم ایک کام نہیں کر سکے اس کی جگہ دوسرا کر لو، جیسے روزہ نہیں رکھ سکتے اس کی جگہ کفارہ دے دو، یہاں پر تم تقوی اختیار کرو گے تو اللہ جتنے گناہ کیے ہیں اس کو معاف کر کے اس کی جگہ نیکیاں لکھ دے گا، عمرے کا ثواب لکھ دیا، حج کا لکھ دیا، نماز کا لکھ دیا، یہ ہے کفر، یکفر تکفیر، ایک کی جگہ دوسرا، گناہ کو معاف کر کے اللہ اس کی جگہ اعمال صالحہ، یا تو کہتے ہیں اللہ اس گناہ کو معاف کر کے اب اس کو اعمال صالحہ کی توفیق دے گا اتنی جتنے گناہ کے اس سے زیادہ اس کو نیکی کی توفیق دے دے گا، واللہ تیسرا انعام کیا ہے، اس کی مغفرت ہو جائے گی آخرت میں. تو دنیا میں بھی بھلا آخرت میں بھی بھلا ہے, اور اللہ تعالیٰ اس کے اوپر فضل فرمائیں گے احسان. آج ایک دعا ہے جو اس باب کے اندر باب التقویٰ میں نقل کی ہے, نبی علیہ السلام یہ دعا ہر وقت پڑھا کرتے تھے, میری مائیں اور بہنیں یہ دعا سیکھ کر جاؤ اور روزانہ یہ دعا پڑھتے رہو. کون سی دعا ہے؟ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں رسول اللہ, یہ مسلم شریف کی حدیث ہے جو امام نووی نے ریاض الصالحین میں نقل کی ہے, فرمایا نبی علیہ السلام پڑھا کرتے تھے, اللہم انی اسألوک, اللہم انی اسألوک الہدا والتقا والعفاف والغنا. چار چیزیں مانگی ہے, اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں, اللہم انی اسألوک الہدا, ہدایت مانگی. سب سے پہلے کیا مانگی؟ ہدایت. اس سے بڑھ کر کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ جیسے ہر نماز میں ہم کیا کہتے ہیں, اہدنا الصراط المستقیم, یہاں پر وہی ہدایت مراد ہے, اللہ میں ہدایت دے. اور نمبر دو پر التقا, تقوا دے. کتنی جامع ہے تقوا, میں نے کتنی تفسیر کر دی آپ کے سامنے, دین آیت میں بھی ایک گھنٹہ نکل گیا, زندگی نکل جائے پھر بھی تفسیر نہیں ہو سکتی. اللہ تقوا بھی ہمیں عطا فرما. تیسرے نمبر پر العفاف, پاک دامنی. کیا مطلب؟ گناہوں سے بچیں, نیکی کے کام کرتے رہے. یعنی بعض علماء فرماتے ہیں کسی سے ہم سوال نہ کریں, کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں, اللہ تو غیب سے مدد فرما دے. یہ ہے العفاف. اور نمبر چار پر والغنا, غنا کا مطلب مخلوق سے بے نیازی, خودداری. یہ ہے ضروریات پورا کرنے کے بقدر اللہ تو مجھے روزی میسر کر دے, دے دے. اسی لیے اور مسنون دو اللہم عیننی بفضلک عمن سواک, اے اللہ مجھے تیرے سوا کسی اور سے مانگنے والا نہ بنا. اسی دعا ہے بھائی آج کے سبق میں نے بیان کی, اللہم انی اسألوک الہدا, میرے ساتھ پڑھ لو, اللہم انی اسألوک الہدا والتقا والعفاف والغنا. سب آ گیا اس میں, سب آ گیا. یہ دعا کو یاد کر لو منہ پہ. نبی علیہ السلام مانگتے تھے, ہم کیوں نہیں مانگے؟ ان کو کیا ضرورت تھی عفاف کی؟ ان کو کیا ضرورت تھی تقوا کی؟ وہ تو متقیوں کے سردار تھے, سب کچھ لوگ جان قربان کرتے تھے ان کے لیے, وہ تو اللہ ہی سے مانگنے والے. یہ ہمارے لیے کہ ہم تو کہ میرے بندے سیکھے, میری امت سیکھے اور اللہ سے مانگے. اللہم انی اسألوک الہدا والتقا والعفاف والغنا. جن کو یاد ہو گئی وہ یاد کر لے, نہیں یاد ان کو بتلا دے. اللہ پاک ہم سب کو جو بات کہی گئی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اس باب کے اوپر بقیہ باتیں آئندہ ہفتے میں اگر زندگی باقی رہی بیان کریں گے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم تسلیما. اے اللہ یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام, اے اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرما, ہم سب کو ہدایت نصیب فرما. اے اللہ ہم سب کو تقوی نصیب فرما, اے اللہ ہم سب کو تقوی نصیب فرما. اے اللہ پاک دامنی نصیب فرما, پاک دامنی نصیب فرما. اے اللہ ہم سب کو تیرے سوا ساری دنیا سے بے نیازی عطا فرما. اے اللہ تقوی والی زندگی نصیب فرما, گناہوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ پریشانیوں سے, اے اللہ مشکلوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما. اے اللہ یہ مائیں اور بہنیں مدرسے میں بہت ساری جمع ہو گئی ہے صرف تیرے نام پر, روزے کے ساتھ سارے کام کاج کو چھوڑ کر آئی ہوئی ہے. اے اللہ سب کے آنے کو قبول فرما لے, سب کے بیٹھنے کو قبول فرما, سب کے سننے کو قبول فرما. اے اللہ سب کی اولادوں کو نیک بنا دے, سب کے گھروں میں سکون عطا فرما. اے اللہ میاں بیوی میں خوب محبت نصیب فرما. اے اللہ گھر میں حلال روزی نصیب فرما. اے اللہ حلال روزی نصیب فرما. اے اللہ دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرما. تقویٰ والی زندگی نصیب فرما. اے اللہ ہر مشکلوں کو دور فرما، دنیا آخرت کی مشکلوں کو دور فرما، دنیا آخروں کی روزی عطا فرما. اے اللہ مرتے دم تک ایمان پر قائم دائم فرما، تقویٰ پر قائم دائم فرما، ہم سب کو متقیوں کا امام بنا دے، متقیوں کا امام بنا دے، متقیوں کا امام بنا دے. اے اللہ جو مانگا عطا فرما دے، نہ مانگ سکے تیرے فضل سے عطا فرما دے. یہ رمضان کی پہلا اشرا رحمت کا ہے، اے اللہ رحمت کی چادر ڈال دے، رحمت کی چادر ڈال دے، رحمت کی چادر ڈال دے. اے اللہ رحمت کے اشرے میں ہمیں محروم نہ کرنا، ہمیں محروم نہ کرنا، ہمیں محروم نہ کرنا، ہمیں محروم نہ کرنا. اے اللہ رحمت ہماری زندگیوں میں، ہمارے گھروں میں، ہماری اولادوں میں عطا فرما دے. اے اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہماری تلاوتوں کو قبول فرما، تراوی کو قبول فرما، ہماری نمازوں کو، ذکر اذکار کو قبول فرما. اے اللہ ساری بیماریوں سے ہم سب کو شفا عطا فرما، شفا عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحم.